أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. سورة حشر میں فے کا قانون بیان ہوا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فے. جب باقاعدہ جنگ ہو، مقابلہ ہو اور اس کے بعد کوئی مال ہاتھ لگے تو وہ مال غنیمت ہے، لیکن بغیر جنگ کے اگر کوئی مال مل جاتا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ان میں سے مثلا ایک یہ تھی کہ محاصرہ کیا، جنگ کی نوبت نہیں آئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، تو اس کے اندر جو ہے حق رکھا گیا ہے غربا کا، یہ پورا کا پورا بیت المال میں جائے گا. اور بیت المال میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخراجات تھے ذاتی، آپ کے اہل بیت کے جو نفقات تھے وہ بھی بیت المال سے ہی ادا ہوتے تھے. تو یہ جو مال فے ہے اس میں شمار کر دیا گیا کہ وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے. پھر قرابت دار تھے، حضور کے رشتہ دار تھے. ظاہر بات ہے ہر شریف انسان، بابرکت انسان جو ہے، اسے اپنے کچھ رشتہ داروں کا بھی کچھ لحاظ کرنا پڑتا ہے، وہ بھی اس مال میں سے. پھر خاص طور پر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے لیے اس کو مختص کر دیا کہ زیادہ مال انہیں تقسیم کر دیا تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جائیں. اس کے ضمن میں ایک اور خاص بات یہ کہی گئی ہے کہ نہ صرف یہ مال فے جو ہے اس وقت کے لوگ موجود ہیں ان کے لیے ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئیں گے، جو بعد میں اہل ایمان آئیں گے، وہ یہ کہیں گے ربنا، یقولون یہ کہیں گے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہمارے، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے نکلے ایمان میں، ایمان کی طرف جنہوں نے سبقت کی، ایمان کی طرف جو ہم سے پہلے سبقت کر کے نکل گئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے پروردگار ہمارے دلوں میں کوئی بیر یا کوئی قد یا کوئی کسی طرح کا بغض نہ رکھ اہل ایمان کے حق میں. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے پروردگار تو یقیناً رؤوف الرحیم ہے. یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت سے استدلال کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک بہت اہم واقعہ ہوا تھا کہ جب یہ حضرت عمر کے زمانے میں عراق بھی فتح ہو گیا، شام بھی فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تو جسے کہا جاتا ہے دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، بڑے درخیز علاقے ہیں، سب کے سب فتح ہو گئے. تو مجاہدین جو تھے وہ چند ہزار تھے مسلمان، انہوں نے کہا کہ یہ سب مال غنیمت ہے، پانچواں حصہ ان زمینوں کا جو ہے وہ بیت المال کے لیے رہے گا، باقی چار حصے ہمارے مابین تقسیم کر دیجیے. اگر اس وقت وہ مال غنیمت کی حیثیت سے تقسیم ہو جاتے تو دنیا کی سب سے بڑی زمینداری اسی کو قائم ہو جاتی، لیکن چند ہزار لوگوں کے اندر وہ سارے ملک تقسیم ہو جانے تھے. پورا مصر ہے، پورا شام ہے، پورا عراق ہے، پورا ایران ہے، یہ فتح ہو گئے تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، یہ مال فے ہے، یعنی جو تو جنگ جہاں ہوئی ہے، قادسیہ کی جنگ ہوئی، یرموک کی جنگ ہوئی یا کوئی اور جنگ ہوئی، جہاں جنگ ہوئی ہے جنگ میں جو مال ملے گا وہ مال غنیمت ہوگا. ہتھیار ہے، مال رسد ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بھیڑے ہیں، بکریاں ہیں، جو بھی ہے. اور جو وہاں گرفتار ہوں گے وہ غلام ہوں گے، اگر وہاں کوئی عورتیں گرفتار ہوں گی تو وہ کنیزیں شمار ہوں گی. لیکن باقی پورا ملک جو ہے اس پر تو تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، اس کے اوپر تو تم نے جو ہے فوج کشی نہیں کی ہے، تو باقی پورا ملک جو مال فے ہوگا. تو یہ زمینیں جو ہیں یہ بیت المال کی ملکیت رہیں گی، تاکہ ان سے جو خراج آتا رہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی، وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے، والذین جاؤوا من بعدہم، بعد میں آنے والے لوگ ہیں. اگر میں یہ سارے تمہارے اندر تقسیم کر دوں تو بعد والوں کے لیے کیا بچے گا؟ بعد میں آنے والے اہل ایمان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے تاکہ بیت المال میں ہو، اور بیت المال سے پھر سب کو فائدہ پہنچے گا، تمام مسلمانوں کو، بعد میں آنے والوں کو بھی. اور ایک دلیل آپ کی یہ بھی تھی کہ اب اتنی بڑی یہ مملکت ہماری ہو گئی ہے، ہمیں چھاونیاں بنانی پڑیں گی، کچھ نہ کچھ فوج جو ہے مستقل رکھنی پڑے گی، صرف والنٹیئرز کے اوپر تو گزارا نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے تو ان کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ اگر یہ ساری جو ہیں یہ جاگیرداریاں بنا دی جائیں تو پھر یہ سارے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو اصل میں یہ تھی وہ آیت جس سے کہ دلیل استدلال پکڑا حضرت عمر نے. اس کے باوجود جو کچھ صحابہ آپ سے جھگڑتے رہے، پھر ایک کمیشن بنا، 10 صحابہ انصار میں سے، 5 اوس سے، 5 خزرج سے، ان کا ایک کمیشن بنا, حضرت عمر نے اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھا, جو آپ سے اختلاف کر رہے تھے انہوں نے اپنا کیس رکھا, پھر انہوں نے حضرت عمر کی رائے کو تسلیم کیا, اسی کے مطابق فیصلہ ہو گیا. اب جیسے ہم نے سورہ مجادلہ میں دیکھا تھا کہ اس میں بھی پھر منافقین کا تذکرہ بڑے اہمیت کے ساتھ آیا تھا, اس لیے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے اندر جو سب سے بڑا اس وقت رکھنا تھا وہ منافقین تھے. یہاں بھی اب دیکھیے پورا رکوع آ رہا ہے منافقین کے بارے میں. الم ترى الى الذين نافقوا, کیا آپ لوگ کیا تم نے دیکھا نہیں منافقوں کا معاملہ؟ یقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب, وہ کہتے رہے اپنے ان دوستوں سے اور بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں, لئن اخرجتم, اگر تم نکالے گئے یہاں سے, لنخرجن معکم, تو ہم بھی یہاں سے نکل جائیں گے, ولا نطيع فيكم احدا ابدا, اور آپ کے معاملے میں ہم ان میں سے ہم کسی کا بھی کوئی حکم نہیں مانیں گے, اطاعت نہیں کریں گے کبھی بھی. وَإِن قُوتِلْتُمْ, اور اگر تم سے جنگ کی گئی, لَنَنصُرَنَّكُمْ, تو ہم لازمًا تمہاری مدد کریں گے, وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. یہ عبداللہ ابن ابی کا پیغام تھا, بنو نذیر کے جو بڑے لوگ تھے اور ان کے سردار تھے ان کے نام. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ, اگر وہ نکال دیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ, اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ, اور اگر انہوں نے مدد کی تو لازماً پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ, پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ, اے مسلمانوں تمہارا خوف ان منافقوں کے دل میں کہیں زیادہ ہے اللہ کے خوف کے مقابلے میں. اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ پر تو ایمان ہو تو اللہ کا خوف ہوگا نا, لیکن یہ کہ تمہاری جو ہے تمہارا خوف ہے. ذالک بانہ قوم لا یفقہون, اور یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جو ہے صحیح فہم نہیں رکھتے, تفقہ نہیں رکھتے. لا یقاتلونکم جمیعا, یہ کبھی بھی مجتمع ہو کر تمہارے خلاف جنگ نہیں کر سکیں گے. الا فی قرن محسنت, سوائے اس کے کہ یا تو بستیوں جو ہیں جو بڑی محفوظ ہوں, جن کی فصیلیں ہوں بڑی بڑی, ان کے اندر ہو کر, اور او میں ورائے جدر, یا دیواروں کی اوٹ میں سے جیسے خشت باری کی جاتی ہے اس طرح جنگ کریں گے. ماسوہم بینہم شدید, ان کا آپس میں جھگڑا جو ہے وہ خود بہت سخت ہے, یعنی بظاہر یہ نظر آ رہے ہیں, یہودیوں پر بھی منطبق ہوتی ہیں آیات اور منافقین پر بھی, کہ یہ تین قبیلے تھے یہودیوں کے, لیکن سب سے پہلے بنو قینقاع کو نکالا گیا, یہ باقی دونوں جھوٹے تو وہی رہے, انہوں نے کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا. پھر بنو نذیر نکلے تو بنو قریظہ موجود رہے, انہوں نے ساتھ نہیں دیا. ان کے آپس کے اختلافات بڑے شدید ہیں. تم دیکھتے ہو ان کو, تم سمجھتے ہو, تحسبہم جمیعاً, کہ یہ جمع ہیں مجتمع ہیں. وقلوبہم شتیٰ, حالانکہ ان کے دل جو ہیں پھٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے. کمثل الذین من قبلہم, جیسے مثال ان کی جو ان سے پہلے تھے. ذاقوا وبال امرہم, وہ مزہ چکھ چکے ہیں اپنے کیے کا, جیسے بنو قینقاع, جیسے انہوں نے عرض کیا کہ وہ ایک سال پہلے نکال دیے گئے تھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان, جیسے مثال ہے شیطان کی. اس قال للانسان اکفر, جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر, انکار کر دے. فلما کفر, جب وہ کفر کرتا ہے, قال انی بری منکا, تو وہ کہتا میں تم سے کوئی تعلق نہیں, میں بری ہوں. وہ اعلان برات کر دیتا ہے, انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. میں نے تو قبر کثیر یہ تمہیں گمراہ کرنے پر, لیکن ظاہر بات ہے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں. انی ارا ما لا ترون, غزوہ بدر کے موقع پر کہہ دیا تھا شیطان نے, میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. فرشتے آ رہے ہیں مجھے تو نظر آ رہے ہیں, تمہیں نظر نہیں آ رہے. لہٰذا وہ وہاں سے پیٹ بدکا کر بھاگ گیا تھا. اب یہ جو تیسرا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا, وہ بہت ہی جامع بہت اہم ہے. اس میں ایک آیت جو ہے وہ تو بڑے بہت اونچے فلسفیانہ جو اس کی اہمیت ہے اس کی مثال ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس, نہیں آیت لے گئی. فکان عاقبتہما انہما فی النار, تو ان دونوں کا ٹھکانہ جو ہے آخری جو ہے انجام تو یہی ہوگا کہ وہ دونوں ہی آگ میں ہوں گے, شیطان بھی اور انسان بھی, کفر کرنے والا بھی اور کفر کرانے والا بھی. اور خالدین فیہا, وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. وذالک جزاء الظالمین, اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا اور کافروں کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور ہر ذی نفس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے. ہر جان یہ سوچے, کل سے مراد آخرت, میں نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. اپنا کتنا وقت اللہ کے لیے لگایا ہے، کتنی دولت ہے، کتنی خیرات کی ہے، کتنے صدقات دیے ہیں، کتنا جو ہے دین کے کاموں کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے، میں نے کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے لیے پہلے سے سامان جمع کرایا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ بھی وہ آیت ہے کہ جس میں ایک ہی آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور پھر اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقینا اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ ہے وہ آیت. اور ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. کیا مراد ہے اس سے؟ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں کیا وہ اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں؟ کیا انہیں اپنے پیٹ کی فکر نہیں ہوتی؟ کیا کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو علاج نہیں کراتے؟ وہ کون سی بات ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ صابنوں سے اپنے آپ اپنے جسم کو دھوتے نہیں ہیں؟ ہیٹر نہیں لگاتے ہیں؟ یہ کون سا آپ ہے جس کو بھول جاتے ہیں؟ وہ اپنے حیوانی وجود کو تو یاد رکھتے ہیں، روحانی وجود کو بھول جاتے ہیں. اصل جو وجود ہے انسانی وہ تو روحانی ہے، باقی تو حیوانی ہے. حیوان گھوڑا بھی ہے، حیوان جو ہے گدا بھی ہے، حیوان انسان بھی ہے، لیکن انسان میں روح پھونکی گئی ہے. وہ نفخت تو فیہ من روحی، اور ہر ماں کے پیٹ میں جو ہے جب چار مہینے کا ہو جاتا ہے بچہ تو پھر اس پر آ کر فرشتہ جو روح پھونکتا ہے. زندہ وہ اس سے بھی پہلے بھی زندہ ہی تھا، مردہ تو نہیں تھا، زندہ تھا. جان علیحدہ شے ہے، روح علیحدہ شے ہے. جان تو حیوانی شے ہے، جیسے گھوڑا زندہ ہے، گدھا زندہ ہے، کتا زندہ ہے، بلی زندہ ہے، اس طرح ہم بھی زندہ ہیں. زندگی کا تعلق روح سے نہیں ہے، نوٹ کر لیجیے. جان کو قرآن میں ہمیشہ نفس کہا گیا ہے. جو ہم پڑھ چکے ہیں فرشتے جب کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، تو جان کے لیے لفظ روح نہیں آیا، جان کے لیے لفظ نفس آیا ہے. لیکن روح جو ہے بالکل دوسری شے ہے. تو تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں اپنی حقیقت سے غافل کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بالکل حیوان ہی سمجھ بیٹھتے ہیں. اور آج کی ہماری تہذیب کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، جس کی دہائی دے رہے ہیں بش صاحب اور بلیئر صاحب، ہماری تہذیب، اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ڈارون کے نظریے نے جو فکر پھیلایا ہے پوری دنیا میں، سوشولوجی میں اور پورے جو ہے انسان کی جتنے بھی علوم ہیں ان کے اندر، فلسفیانہ علوم میں، وہ یہ ہے کہ انسان نرا حیوان ہے، بس سلائٹلی مور ایوالوڈ اینیمل، ذرا زیادہ ایوالو ہو گیا ہے، ایوولوشن کی ذرا ہائر اسٹیج پر ہے بس. جیسے گدھے اور گھوڑے میں فرق ہے، گھوڑا ریفائنڈ ہے، گدھا کورس ہے، ایسے ہی شمپنزی، گوریلا اور انسان، وہ ذرا کورس ہیں اور یہ انسان جو ہے ذرا ریفائنڈ ہے بس. اللہ خیر اللہ، یہ آج کا انسان اپنے آپ کو واقعتاً حیوان ہی سمجھتا ہے. اس زمن میں خاص طور پر اپنشد کا ایک جملہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو ہائر ریلیجن اور اپنشد کے بارے میں میری رائے ذہن میں رکھیے گا. میری ذاتی رائے یہ ہے، واللہ عالم، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحف ابراہیم کی بلی ہوئی شکلیں ہیں. برہما کا تصور جو ہندوؤں میں آیا ہے، ابراہیم کا بدلا ہوا لفظ ہے برہما، جیسے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، ابراہیم کو خدا بنا دیا، برہما. اور برہما سے برہمن ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل کی کوئی شاخ ہے. حضرت اسحاق کے دو بیٹے ہوئے تھے، عیسو اور یعقوب، عیسو کی نسل ہو سکتی ہے. اور یا یہ کہ حضرت یعقوب کی نسل کے بھی بہت سے قبیلے جو ہیں وہ گم ہو گئے، پتہ نہیں چلتا ایکسوڈس کے بعد کہاں چلے گئے، ممکن ہے وہی ہوئی یہ برہمن، واللہ عالم. لیکن یہ کہ قرآن مجید میں صحف ابراہیم کہا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے سورۃ الاعلیٰ میں صحف ابراہیم و موسیٰ آخری آیت ہے، تو صحف موسیٰ تو تورات کی شکل میں موجود ہے، صحف ابراہیم کہاں ہے؟ تو میرے نزدیک اپنشد جو ہے وہ بگڑی ہوئی شکل ہے صحف ابراہیم کے. اس کا جملہ سنا رہا ہوں. مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سینس، ہز ریئل سیلف. انسان اپنی ناواقفیت میں، اپنی جہالت میں، وہ جو اس کے گرد مادی غلاف لپٹے ہوئے ہیں انہی کو سمجھ لیتا ہے یہ میں ہوں، حالانکہ وہ اصل اس کا وجود، اس کی انا، اس کی خودی، وہ تو روح ہے، وہ یہ جسم نہیں ہے. مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاسز ریئل سیلف, وہی ہے یہ آیت. اور اسی کو علامہ اقبال نے قرار دیا ہے کہ یہ میرے فلسفہ خودی کی سورس ہے یہ آیت. چنانچہ سید نذیر حسین نیازی جو تھے انہوں نے باقاعدہ جو ہے علامہ اقبال سے گفتگو, ہمارے ہاں ایک لیکچر دیا تھا اس میں, اس کو میری کتاب میں غالباً وہ شامل بھی ہے علامہ اقبال اور ہم نے, کہ علامہ اقبال نے کہا کہ میرا فلسفہ خودی یہاں سے ماخوذ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, انسان کی خودی اور شے ہے اور حیوانیت اور شے ہے. اولئک هم الفاسقون, جو لوگ اپنی خودی کو, اپنی روح کو, اپنی آتما کو, اپنی انا کو, اپنی سلف کو بھلا دیتے ہیں, وہی لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, اصحاب الجنت هم الفائزون, یقیناً برابر نہیں ہو سکتے وہ جو آگ والے ہیں اور جو جنت والے ہیں, جنت والے ہی ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم نے اس قرآن کو اتار دیا ہوتا کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے. اور یہ مثالیں ہیں, تلک الامثال نضربها للناس, یہ مثالیں ہیں جب لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں, لعلہ یتفکرون, تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے. ہم سورہ اعراف میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی تھی کہ اللہ ارنی انظر الیک, مجھے اپنا دیدار عطا کر, تو وہاں کیا ہوا تھا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, البتہ اس پہاڑ کو دیکھو, وہاں میں اپنی تجلی ڈالوں گا, اگر وہ پہاڑ اس کو برداشت کر لے تو سمجھنا کہ شاید تم مجھے دیکھ سکو. فلما تجلی ربہ للجبل, جب اس کے رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر, جعلہ دکا, تو پہاڑ جو ہے وہ دب گیا اور پھٹ گیا. وخر موسیٰ صاعقہ, اور حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو کر اللہ کی تجلی ذات کا بالواسطہ مشاہدہ, تجلی کا, اللہ کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, اللہ کی تجلی کا بھی براہ راست نہیں, بالواسطہ مشاہدہ. تجلی پہاڑ پر تھی, موسیٰ پر نہیں تھی, لیکن اس کا بھی نتیجہ یہ نکلا کہ خر موسیٰ صاعقہ, وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. یہی تاثیر قرآن کی ہے, لیکن یہ ایک مخفی شے ہے, یہ اندر کی شے ہے, یہ باطنی حقیقت ہے, یہ ظاہری طور پر نہیں. هو الله الذي لا اله الا هو, وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ, وہ پوشیدہ کا اور ظاہر کا, ہر شے کا جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم, وہ بڑا مہربان ہے اور رحیم ہے. هو الله الذي لا اله الا هو, وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک, وہ بادشاہ ہے. القدوس, سب عیبوں سے پاک ہے. السلام, سلامتی ہے, مجسم سلامتی ہے. المومن, امان دینے والا ہے. المہیمن, پناہ میں لینے والا ہے. العزیز, زبردست ہے. الجبار, زبردست قوت والا, دباؤ والا ہے. المتکبر, بہت صاحب عظمت ہے. سبحان اللہ عما یشرکون, پاک ہے اللہ ان تمام چیزوں سے یا ان تمام ہستیوں سے جنہیں وہ شریک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور, وہی اللہ ہے بنانے والا, نکال کھڑا کرنے والا, اور تصویر بنانے والا, تصویر کھینچ دینے والا. لہ الاسماء الحسنا, اس کے لیے تمام اچھے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں اور زمین میں ہے. وہ هو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست ہے, کمال حکمت والا. ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے, یہ سورت ایک اعتبار سے سورہ حدید کے مرتبے کے قریب پہنچ جاتی ہے. سورہ حدید کی پہلی چھ آیات میں اللہ کی ذات و صفات کا ذکر ہے بہت جامعیت سے. اس کی آخری تین آیات میں اللہ کے ناموں کا سب سے بڑا گلدستہ قرآن میں آیا ہے. اتنے نام یکجا آپ کو نہیں ملیں گے. ایک آیت میں الملک, القدوس, السلام, المومن, المہیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, آٹھ نام ایک آیت میں کہیں نہیں ملیں گے آپ, اور سولہ نام ہیں ٹوٹل جو اس مقام پر آئے ہیں. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ المسبحات میں سے تین کے تو شروع میں آتا ہے سبح للہ, اور دو کے آتا ہے یسبح للہ, تو کمی رہ گئی تھی نا, وہ کمی یہاں پوری ہوتی ہے. اس سورت کے آخر میں بھی آ گیا یسبح لہ ما فی السماوات والارض, اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں اور زمین میں ہے. اور وہاں بھی ماضی میں بھی ایک ہی دفعہ آیا ہے ما فی السماوات والارض, اور دو دفعہ آیا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی طرح یہاں بھی ایک مرتبہ ہے ما فی السماوات والارض, وہ یہاں ہے. اور سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کے شروع میں آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب آئیے سورۃ الممتحنہ, اس کا ایک واقعہ ہے پس منظر میں وہ سمجھ لیجئے. جب قریش کے حلیفوں کی طرف سے اور بعض قرشی بھی ان میں شریک ہو گئے تھے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اندازہ کر لیا تھا کہ اب قریش میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں, لہذا ہم اگر ایک بڑی نفری لے کر جائیں گے تو بغیر جنگ کیے بھی قریش جو ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں گے. لہذا آپ نے تیاری شروع کر دی اور جنگ جو ہے اور ہتھیار وغیرہ اپنا سامان فراہم کرنا شروع کر دیا, لیکن اس میں رکھا یہ کہ اس کو رکھو راز, کسی کو پتہ نہ چلے, اس لیے کہ اگر پتہ چل گیا تو وہ تیاری کریں گے کچھ نہ کچھ, جب تیاری کریں گے تو ہو سکتا ہے پھر کوئی نہ کوئی لڑائی بھڑائی ہو جائے, کچھ خون ریزی ہو جائے, اور وہ ہے جو ہے حرم کا علاقہ ہے, مسجد حرام ہے پھر حرم کا علاقہ ہے, تو بہتر یہ ہے کہ خون ریزی کی نوبت نہ آئے, ہم اچانک پہنچے اور وہ فوراً ہاتھ وہ جو ہے شکست ماننے پر تیار ہو جائیں. لیکن ایک صحابی سے غلطی ہو گئی, حضرت حاتم ابن ابی بلتا ایک صحابی تھے اور وہ تھے بدری مہاجر, ان کے گھر والے ابھی اہل و عیال مکے میں تھے, انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑی تباہی آ جائے گی اور میرے اہل خانہ جو ہیں شاید ان کو کفار جو ہیں وہاں پر کچل کر رکھ دیں, مسل کر رکھ دیں جب یہ فوج سمجھیں گے کہ آ رہی ہے مسلمانوں کی, تو انہوں نے ان پر احسان دھرنے کے لیے ایک خط لکھا کہ اب محمد الرسول اللہ جو ہیں پورے لشکر کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ تمہاری طرف رخ کرنے والے ہیں, ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ خدا کی قسم اگر وہ اکیلے بھی آئیں گے تب بھی انہیں تم شکست نہیں دے سکتے, لیکن اب تو وہ پورا اہتمام کر کے آ رہے ہیں. اور یہ خط ایک عورت کے حوالے کر دیا, وہ خط لے کر جا رہی تھی مکے کی طرف, تو حضور کو وہی کے ذریعے سے اللہ نے اطلاع دے دی. حضور نے حضرت علی کو اور چند اور صحابہ کو بلا کر یہ معمور کیا کہ ایک عورت ایک خط لے کر جا رہی ہے مدینے سے مکے کی طرف, فلاں جگہ پر تمہیں مل جائے گی, جاؤ اس کو اور اس سے خط لے کر آؤ. وہاں یہ تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے تو وہاں واقعی عورت موجود تھی, اس سے کہا یہ خط ہے تو اس نے کہا میرے کوئی خط نہیں ہے, قسم کھا گئی. حضرت علی نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جس کا بتایا ہوا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے پاس خط ہے, اور اگر تم ایسے نہیں دو گی تو میں تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لوں گا. تب اس نے فوراً اپنی چٹیاں کھولی اور چٹیاں میں باندھا ہوا تھا وہ خط, وہ خط نکال کے دے دیا, وہ خط لے کر اسے حضرت علی واپس آ گئے. تو اب بہرحال یہ بہت بڑا ایک جرم تھا, بہت بڑی یعنی دشمن کو مخبری کر دینا, لیکن یہ کہ اس میں حضرت عمر نے چاہا بھی کہ آپ اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں, تو حضور نے فرمایا نہیں عمر تمہیں معلوم نہیں یہ بدری ہے, اور بدری صحابہ جو ہیں ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر چکا ہے. تاہم اس کے اوپر پھر بڑی سخت جو ہے ایک تنقیدی جو ہے یہ تقریر نازل ہو گئی. یہ جو سورہ ممتحنہ ہے یہ ایک تقریر ہے, پہلا رکوع, دوسرے رکوع میں کچھ اور باتیں ہیں, لیکن یہ کہ اس معاملے کے اندر جو ان کے اوپر گرفت کی گئی وہ بہت سخت ہے, اگرچہ ویسے کوئی سزا نہیں دی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ, تم پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دشمنی دوستی کے ساتھ. وقد کفروا بما جاءکم من الحق, حالانکہ وہ رد کر چکے ہیں, کفر کر چکے ہیں اس چیز کا جو تمہارے پاس آئی ہے حق میں سے. یخرجون الرسول وایاکم, وہی ہے کہ جنہوں نے نکالا رسول کو مکے سے, مجبور کیا کہ وہ نکل جائیں, وایاکم, اور خود تمہیں بھی نکلنے پر مجبور کیا کیونکہ حضرت حاتم بھی مہاجر تھے. ان تؤمنوا باللہ ربکم, صرف اس جرم کی پاداش میں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارا رب ہے. ان کنتم خرجتم جہاداً فی سبیلی, اگر تو تم وہاں سے نکلے تھے مکے سے تو میرے راستے میں جہاد کی نیت سے نکلے تھے, وابتغاء مرضاتی, اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے, تو پھر یہ کام تمہیں نہیں کرنے چاہیے. اس طرح کا طرز عمل پھر اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا, یہ گویا کہ محذوف ہے. یہ تو سرون الیہم بالمودہ, تم خفیہ پیغام بھیجتے ہو ان کو دوستی کے. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم, اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو. ومن یفعلہ منکم, تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا, فقط ضل سوا السبیل, تو وہ تو سیدھی راستے بہت بھٹک گیا, بھول گیا, راستہ چھوڑ گیا. معاذ اللہ. ان یسکفوکم, مسلمانوں دیکھو اگر کہیں تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ, یکونوا لکم اعدان, تو وہ تمہارے دشمن ثابت ہوں گے, تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے. ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم, اور تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بھی چلائیں گے اور اپنی زبانیں بھی چلائیں گے, زبان سے لان تان کریں گے, برا بھلا کہیں گے اور ہاتھ بھی چلائیں گے بسوئے برائی کے ساتھ. ودو اور وہ چاہتے ہیں لوت فرون کہ کسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ, لوٹ کر آ جاؤ اپنے اسی آبائی دین کے اندر. لن تنفعکم ارحامکم, تمہیں ہرگز فائدہ نہیں پہنچائیں گے تمہارے رحمی رشتے, سگا بھائی بھی ہو تو وہ بھی اللہ کے ہاں فائدہ مند نہیں ہوگا اگر وہ ایمان کی تلوار نے کاٹ دیا ہے تمہارا اس کا رشتہ. ارحامکم ولا اولادکم, نہ ہی تمہاری اولاد تمہارے کچھ کام آ سکے گی. یوم القیامہ, قیامت کے دن. یفصل بینکم, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے مابین. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, تمہارے لیے ایک بہت ہی عمدہ اسوہ ہے, نمونہ ہے, مثال ہے ابراہیم میں علیہ الصلاۃ والسلام. والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ تھے. اذ قالوا لقومہم, جبکہ انہوں نے کہہ دیا تھا اپنی قوم سے, انا براء منکم, ہم تم سے علیحدہ ہیں, ہمارا تم سے تعلق منقطع ہو گیا, ہم تم سے اب کوئی تعلق نہیں رکھتے, ہم تم سے بیزار ہیں, بری ہیں. ومما تعبدون من دون اللہ, اور ان سب سے بھی ہم نے قطع تعلق کر لیا ہے جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا. کفرنا بکم, ہم نے تمہارا کفر کیا, تمہارا انکار کیا. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا, اور ہمارے اور تمہارے درمیان اب دشمنی اور بیر اور بغض جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب دشمنی اور بیر ہوگا اور بغض ہوگا. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر, اس کو اکیلا, اس کی توحید کو تسلیم کرتے ہوئے. الا قول ابراہیم, اس میں ایک استثناء تھا جو ابراہیم کا قول تھا لے ابھی ہے, جس کا وعدہ انہوں نے اپنے والد سے کر لیا تھا, اللہ استغفرن ولک, کہ میں آپ کے لیے استغفار ضرور کرتا رہوں گا. وما املک لک من اللہ من شیء, اور مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے آپ کے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی. ربنا علیک توکلنا, پروردگار ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا ہے. وہ الیک انبنا, اور ہم تیری ہی جناب میں رجوع کرتے ہیں. وہ الیک المصیر, اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. یہاں یہ نوٹ کر دیجیے اصل میں کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے, یہ سورہ توبہ کا جو دوسرا اور تیسرا رکوع تھا کہ جو فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے تھے, یہ دونوں رکوع بھی اسی وقت کے ہیں. لہٰذا چونکہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے وہ آیت جو سورہ توبہ میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ تم میرا باپ جو ہے وہ تو اللہ کا دشمن ہے, تو انہوں نے تبرع منہ, تو اپنے باپ سے بھی انہوں نے بھی اعلان برات کر دیا تھا, تو گویا کہ اس کے بعد کوئی قابل اعتراض بات نہیں رہتی. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, اے اللہ مت جانچ ہم پر کافروں کو, یعنی ہمیں تختہ مشق نہ بنا کہ کافروں کو جانچنے میں ہمارے اوپر ان کو آزادی دے دے, ہمیں تکلیفیں پہنچانے کی, مصیبتیں دینے کی, جیسے کہ صحابہ کرام کو جو قریش کے سردار تھے وہ ستا رہے تھے, مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جو جانچنے کی چھٹی دیے ہوئے تھا اس کی وجہ سے مصائب آ رہے تھے مسلمانوں پر. تو ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, اے اللہ ہمیں تختہ مش نہ بنا دے, تختہ امتحان نہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. واغفر لنا ربنا, اور اے رب ہمارے ہمیں بخش دے. انک انت العزیز الحکیم, یقیناً تو ہی ہے زبردست اور حکمت والا. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ, یقیناً اے مسلمانوں تمہارے لیے ان کی شخصیت میں بہت عمدہ نمونہ ہے, لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کی امید رکھتا ہو اور یوم آخر کی, پچھلے دن کا یقین ہو, حساب کتاب کا, جزا و سزا کا یقین ہو, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہو, تبھی اسوہ فائدہ دیتا ہے, ورنہ اسوہ اپنی جگہ رکھا رہ جاتا ہے اور انسان اس کی پیروی نہیں کرتا. صرف یہ ہے کہ نعتیں کہہ دے گا, تعریف کر دے گا, زمین آسمان کے قرابے ملا دے گا, لیکن اسوے کی پیروی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ پر ایمان نہ ہو اور آخرت کا یقین نہ ہو. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اور جو کوئی منہ پھیر لے, پیٹھ موڑ لے, تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, بے پرواہ ہے, اور سب تعریفوں والا ہے, حمید ہے. اصل اللہ یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ, اب یہ ایک امید والی بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ جو ان کے بغض ہے تمہارے اور ان کے درمیان جو کہا گیا دشمنی ہے, یہ دائمی نہیں ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس دشمنی کو دوستی سے بدل دے گا, یعنی یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. فتح مکہ کے بعد کتنی دیر لگی ہے؟ سن 9 میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ آیتیں نازل ہو گئیں جو سورہ توبہ کے شروع میں ہیں, اس کے بعد سارا عرب ایمان لے آیا. جب ایمان لے آیا تو بھائی ہو گئے. گویا کہ یہ تھوڑا سا وقفہ ہے ابھی جب تک کہ دین حق کا غلبہ پوری طریقے سے نہیں ہو جاتا. فیصلہ کن جو ہے طاقت جو ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ, صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو اگر حاصل نہیں ہو جاتی اس وقت صبر کرو، لیکن ہو سکتا ہے قریب ہے، اصل اللہ قریب ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے مابین جن سے آج تمہاری دشمنی ہے دوستی بدل دے، دوستی کر دے. واللہ قدیر، اللہ قادر ہے اس پر. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوستی کرنے سے نہیں روکتا ہے ان سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی ہے دین کے معاملے میں. ولن یخرجوکم من دیارکم، اور نہیں نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے. ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان سے بھلائی کرو اور انصاف کا سلوک کرو، لیکن دلی محبت ان سے بھی جائز نہیں ہے. کسی کافر کے ساتھ دلی محبت نہیں ہوگی. دلی محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے پھر وہ اس کے دل میں اتنی نہیں ہے جتنی کی ہونی چاہیے. ہاں سماجی سطح پر، معاشرتی سطح پر حسن سلوک، کوئی بھلائی کرنا، کوئی خدمت خلق کرنا، اس کے لیے اجازت ہے. ایک دو طرح کے کافر ہو گئے، ایک کافر حربی ہے جس سے جنگ ہوئی ہے، جس نے پہلے تمہیں آپ پر ظلم کیے ہیں، گھروں سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے اور گٹھ جوڑ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف آ کر حملے کیے ہیں، وہ علیحدہ ہے. ایک وہ ہے کہ جو سائلنٹ کہہ لیجیے یا وہ پیسو لوگ ہیں، انہوں نے کوئی جو ہے عملی طور پر مسلمانوں تمہاری مخالفت نہیں کی، کبھی تمہارے اوپر چڑھ کر نہیں دوڑے، کبھی تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے نہیں روکتا کہ اگر ان سے تم اپنے تعلقات رکھو. ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ ان کے ساتھ تم بھلائی بھی کرو اور کوئی انصاف کا معاملہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو تمہیں منع کر رہا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگیں کی ہیں اللہ کے دین کے لیے، دین کے ضمن میں. واخرجوکم من دیارکم، اور نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے. وظاہروا علی اخراجکم، اور پھر وہ شریک ہوئے ہیں گٹھ جوڑ کے اندر جس کے نتیجے میں کہ تمہیں نکلنا پڑا. ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، ان سے ولایت کرو. ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، اور جو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں گے اور قلبی تعلقات رکھیں گے تو وہ یقیناً ظالم لوگوں میں سے ہیں. اب ایک اور عملی مسئلہ ہے جو آ رہا ہے سامنے. صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر کوئی مکے سے بھاگ کر کوئی مسلمان آئے گا تو مسلمان واپس کر دیں گے ان کو مدینے اگر آئے گا، لیکن اگر کوئی مدینے سے بھاگ کر جاتا ہے اپنے دین میں واپس اور اپنے آبا و اجداد کے پاس تو مکے والے انہیں واپس کرنے پر پکے پابند نہیں ہوں گے، اور یہی چیز سب سے زیادہ کھل رہی تھی صحابہ کرام کو. اب اس میں ایک مسئلہ نیا پیدا ہو گیا، اور وہ یہ کہ کچھ خواتین آئیں کہ جو ایمان لے آئی تھی مکے میں، جب ایمان لے آئیں تو ان کے رشتے ختم ہو گئے اپنے کافر اور مشرک شوہروں سے، وہ ہجرت کر کے آ گئیں. اب سوال پیدا ہوا کہ ان کو واپس کیا جائے، تو حضور نے فیصلہ کیا نہیں، وہ معاہدہ جو ہے کور کرے گا صرف مردوں کو، عورتوں کو نہیں، عورتیں واپس نہیں کی جائیں گی. البتہ ذرا جانچ پرکھ کر لیں کہ واقعی وہ مومن ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جاسوسہ بن کے آئی ہوں، تو ذرا تھوڑی سی جانچ پرکھ تو کر لو، لیکن یہ کہ پھر انہیں واپس مت کرو. یہ فیصلہ حضور کا بھی تھا اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تائید اور توثیق ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کر کے مہاجر ہو کر، فامتحنوہن، تو ان کو جانچ پرکھ کر لیا کرو، امتحان لے لیا کرو. اللہ عالم بایمانہن، باقی تو اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو، اس لیے کہ ایمان تو ایک قلب کے اندر کی شے ہے، کوئی آلہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، تھوڑی سی پوچھ گچھ بھی آپ کر سکیں گے، کوئی اندازہ کر سکیں گے آپ کب ایمان لائی تھی، کیا حالات تھے، کیا معاملات تھے وغیرہ وغیرہ، جو بھی صورتحال ہوگی شاید کسی کا کوئی گواہ بھی نکل آئے، لیکن یہ کہ یقین سے نہیں. اللہ عالم بایمانہن، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کی کیفیت کو. فإن علمتموهن مؤمنات، لیکن پھر اگر تمہاری رائے یہ قائم ہو کہ یہ مومن خواتین ہیں، فلا ترجعوهن الى الكفار، تو ہرگز مت لوٹاؤ انہیں کفار کی طرف. لا هن حل لهم، نہ اب یہ ان کے لیے حلال رہی ہے کہ جا کر وہاں پر ان شوہروں کے ساتھ زندگی گزارے شوہروں کی حیثیت سے، ولا هم يحلون لهن، اور نہ ہی وہ مرد جو ہیں جو مشرک ہیں کافر ہیں ان کے لیے حلال ہیں کہ ان کے زوجیت میں یہ رہیں. وآتوهم ما انفقوا، ہاں ان کے جو مشرک اور کافر جو شوہر ہیں انہوں نے جو مہر انہیں دیے تھے وہ واپس کر دو. دیکھیے طلاق اگر کوئی شخص دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا مہر واپس نہیں ہوتا, وہ تو مہر جو دے دیا ہے وہ دے دیا ہے. یہاں طلاق کا معاملہ نہیں تھا, یہاں ایک عورت ایمان لائی ہے, ایمان لانے کی وجہ سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا ہے, شوہر نے طلاق نہیں دی ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ عورت کا اپنا اقدام ہے تو جیسے خلا کے اندر بھی عورت جو ہے وہ پھر مہر وغیرہ چھوڑتی ہے, وہ آدھا چھوڑے پورا چھوڑے, اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ حکم دے دیا گیا کہ انہوں نے جو مہر ان کے دیے تھے ان کے کافر شوہروں نے وہ ان کو لوٹا دو. وہ آتو ہوں مان فکو ولا جناح علیکم ان تنکحوہ ہن, اور تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو, اذا آتیتموہ ہن اجورہ ہن, جب کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو. یعنی یہ خیال نہ ہو کہ انہوں نے طلاق تو دی نہیں, تو بغیر طلاق کے تو یہ محسنات ہیں, نہیں, اب طلاق ہو گئی, سیپریشن ہو گئی. جب وہ کافر رہے اور یہ ایمان لے آئیں تو سیپریشن ہو چکی ہے, لہذا تمہارے لیے جائز ہے, یہ اب محسنات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ آزاد ہے نکاح کے لیے. ولا تم سکو بے اسم القوافر, بے اسم القوافر وسألوا ما انفقتم, اسی طرح تم بھی اپنی کافر بیویوں کو اپنے پاس نہ روکو. یعنی فرض کیجئے کہ آپ تو ایمان لے کر آ گئے اور ہجرت بھی کر لی, آپ کی بیوی ابھی ہے, بچے ہیں, اب وہ بیوی جو ہے آپ کی ظاہر بات ہے وہ ایمان نہیں لائی ہے, تو اب آپ کا اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا, انہیں اپنی زوجیت میں نہ رکھو. ولا تم سکو بے اسم القوافر, ان کافر عورتوں کی عصمتوں کو اپنے ہاتھ میں نہ رکھو. یہ شادی سے کنایا ہے کہ اب تمہاری شادی ان سے ختم ہو گئی ہے, تمہارا نکاح ختم ہو گیا ہے. وسألوا ما انفقتم, ہاں اب تم مانگ لو ان سے جو تم نے خرچ کیا تھا, جو مہر دیا تھا. وليسألوا ما انفقوا, اور وہ مانگ لیں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا. ذالکم حکم اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم, وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے مابین. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. فإن فاتکم شیء من ازواجکم, اب اگر تمہاری کچھ جاتی رہے تمہارے ہاتھ سے کچھ عورتیں, تمہاری بیویاں جو ہیں وہ وہاں رہ گئی ہیں کافر ہیں, اور وہ تمہارے جو مہر ہیں وہ واپس بھی نہیں کر رہی, اب مہر واپس نہیں کر رہی ہیں تو یہاں مہاجر ہو کر جو آئے ہیں ان کے پاس مہر ادا کرنے کو کچھ ہے نہیں, تو وہ نکاح بھی نہیں کر سکتے, کیا کریں. فإن فاتکم شیء من ازواجکم الى الکفار فعاقبتم, پھر اگر تمہیں کہیں تمہاری باری آئے اور تمہیں کوئی مال غنیمت مل جائے کافی, فآت الذین ذهبت ازواجهم, تو ان لوگوں کو کچھ دو, پیسے دو, کچھ دولت دو, کچھ مال دو, کہ جن کی عورتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے ان سے جاتی رہی ہیں, ان کا تعلق ازدواج جو ہے ٹوٹ چکا ہے. مثل ما انفقوا, جو کچھ کہ انہوں نے خرچ کیا تھا, جو انہوں نے اپنی وہاں جو کافرہ بیوی ہے اسے مہر دیا تھا, وہ مہر اے مسلمانوں اب تم مال غنیمت میں سے دے دو, تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ یہاں پر وہ مہر ادا کر کے کسی عورت کے ساتھ جو آزاد عورت ہو اس کے ساتھ نکاح کر لے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ تُؤْمِنُونَ, اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. یہ بہت اہم آیت ہے. دیکھیے مردوں کی بیعت کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا سورہ فتح میں, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, پھر یہ بھی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یذ اللہ فوق ایدیہم, یہ بھی ہو چکا. پھر بیع جو ہے مسلمانوں کی مردوں کی, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, یہ سورہ توبہ میں آ چکی. سوال پیدا ہوا کہ عورتوں کی بیعت ہوگی کہ نہیں, حالانکہ عورتیں جہاد میں حصہ لینا ان پر فرض نہیں ہے, لازم نہیں ہے, لیکن یہ کہ جماعت کی زندگی میں ہونا, ایک سینس آف بلانگنگ, وی بلانگ ٹو سچ اینڈ سچ حزب, ہم فلاں فلاں جماعت کے اندر شامل ہیں, یہ سینس آف بلانگنگ بہت قیمتی شے ہے. لہذا عورتوں کی بھی بیعت ہے, اگرچہ اس بیعت کے اندر وہ باتیں نہیں ہوں گی کہ جو مردوں سے بیعت نہیں لی گئی ہے, لیکن یہ بات عجیب ہے, قرآن مجید میں عورتوں سے جو بیعت لی گئی اس کا تو پورا ٹیکسٹ دے دیا گیا, مردوں کی بیعت کا ٹیکسٹ نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, وہ آپ کو حدیث میں ملتا ہے. متفقون علیہ روایت ہے عبادہ ابن صامت سے رضی اللہ تعالی عنہ, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا نراضی الامر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے, آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے, خواہ آسانی ہو خواہ مشکل ہو, خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں، خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جن کو بھی آپ صاحب امر بنائیں گے ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے. البتہ ہم جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، جو ہماری رائے ہوگی وہ ظاہر کر دیں گے. یہ متفقون علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، عبادہ ابن ثابت سے، لیکن قرآن میں نہیں ہے. بیعت کا ٹیکسٹ جو ہے قرآن میں نہیں ہے، عورتوں کی بیعت کا ٹیکسٹ جو ہے وہ قرآن میں آ رہا ہے. یہ ایک فضیلت ہے جو دی اللہ نے، کمپنسیٹ کیا ان کو، لیکن ان کی بیعت کے اندر وہ اس طرح کا نظم جو ہے، ہر بات سنیں گے، ہر حکم مانیں گے. مشکل وہ تو ان کے لیے تھا نا کہ جنہوں جنگوں میں بھی جانا ہوتا تھا، جنہیں اور کٹھن کام کرنے ہوتے تھے. عورتوں کی بیعت میں کیا ہے؟ اے نبی، جب آپ کے پاس عورتیں آئیں مومن اور وہ آپ سے بیعت کریں، کس بات پر؟ اب ملتے جائیے، اللہ یشرکنا باللہ شیئا، پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، یہ تو ہمارے دین کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اصل اصول ہے. ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنینا، زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلنا اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ ہی کوئی بہتان لگائیں گی کسی پر جس کا وہ افترا کرے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان سے. یعنی سیکشول سکینڈلز، سیکس سکینڈلز کا کسی پر الزام لگا دینا کہ اس نے میری عزت پر حملہ کیا یا اس نے مجھے ریپ کیا ہے، جبکہ پھر واقعی ایسا نہ ہو، افترا ہو، اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگائیں گے. ولا یاسین کا فی معروف، اور جو بھی نیکی کا حکم آپ دیں گے اس کے خلاف ورزی نہیں کریں گے. یہ اگر شرطیں چھ ہیں یہ کر لیں، فبایعہن، تو اے نبی آپ ان کی بیعت قبول کر لیجیے. واستغفر لہن، اور ان کے لیے استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجیے. ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. چنانچہ نوٹ کر لیجیے کہ جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو جب واپس پہنچے حضور مکے مدینہ منورہ، تو وہاں جا کر پھر اعلان کیا گیا کہ مدینہ کی خواتین جمع ہو جائیں. پھر وہاں حضرت عمر کو بھیجا گیا، حضور نے کہا تم جاؤ میری طرف سے بیعت لے لو. تو حضرت عمر گئے ہیں، انہوں نے جا کر کہا انا رسول و رسول اللہ ہے، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں، اللہ کے رسول کا فرستادہ ہوں، اور اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بیعت لوں. تو بیعت ہوئی تھی یہی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اہل ایمان ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہے. یہودی مغضوب علیہم، یہ منافقین جو تھے وہ در حقیقت انہی کی محبت میں، کیونکہ صدیوں سے ساتھ رہ رہے تھے، ان کے آپس میں بڑے مراسم سے دوستیاں تھیں، پھر بہت مرعوب تھے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس قانون ہے، ان کے علماء ہیں، ان کے فقہا ہیں. تو وہ ہے لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا، وہ مایوس ہو چکے ہیں من الآخرہ، آخرت سے. کما یئس کفار من اصحاب القبور، جیسے کہ اصحاب کفار جو ہیں قبروں کے اندر وہ مایوس ہو چکے ہیں. کیونکہ جو دنیا میں رہتے ہوئے تو کوئی نہ کوئی توقع ہوتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن قبر میں پہنچ گیا تو کھل گیا ان پر، 14 طبق روشن ہو گئے، اب کوئی ان کے لیے رہائی کی اور کوئی بھی ان کے لیے جو ہے بخشش کا امکان نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ بھی آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.